الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سبق ہے آج کا سوال ہے کہ دجال کے خروج اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں دو گروہ ہوں گے ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام کا گروہ ہوگا اور دوسرا دجال کا لشکر ہوگا درمیان والے لوگ بہت کم ہوں گے کیا ہمارے اس دور میں بھی اس طرح ہی ہے کہ ایک اہل حق اور دوسرا اہل باطل اور درمیان والے لوگ وقت کے ساتھ کم ہو رہے ہیں اگر ایسا ہے تو ہم اس گروہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا کیا اہل حق کو پہچانا علم ہے یا انسان کی روحانیت پر موقوف ہے اور انسان اپنے روحانیت کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان کیسے تمیز کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، یہ بات بالکل واقعی ہے کہ آخر میں تقریباً ایسا ہی ہوگا اور اس وقت بھی تقریباً ایسا ہو رہا ہے، یعنی رجحان ایسا ہی ہے کہ آل حق مطلب حق والے گروہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، مطلب آہستہ آہستہ، اور جو آل باطل ہے ان میں اضافہ آل باطل کے حق سے ہوتا ہے، تو درمیان والے لوگ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ کیسے پہچانیں؟ ایک تو بالکل نشانی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے سے ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو وہ جنرل اصول تو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے پہلے گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے بن گئے تھے، نصارہ میں 72 ہو گئے تھے، اور میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے، لیکن ایک حق پر ہوگا، یعنی ایک ہی کو نجات ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں۔ لہذا یہ اصول، یعنی اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یعنی جو صحابہ کرام کی پیروی بھی کرتے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ سے سیکھتے ہوں اور پھر اس پر عمل کرتے ہوں، تو یہ اہل حق کا گروہ ہے، ہمیشہ کے لیے یہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، بے شک تعداد کم ہوتا ہو یا بڑھتا ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام میں تین ہیں گروہ، یعنی تین گروہ ہیں جس سے صحابہ بنتا ہے، ایک عام صحابہ کا ہے، ایک اہل بیت کا ہے، اور ایک جو ہے نا امہات المومنین کے، اور ان تینوں کی اپنی افادی اور مطلب اہمیت ہے، کیونکہ بعض کے ان میں سے کچھ کے پاس ایسا ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، مثلا امہات المومنین کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جو خصوصی طور پر صرف ازواج مطہرات کو پتہ چلتی ہیں، اس کے ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چل سکتی، تو وہ ظاہر ہے وہ علم صرف اور صرف امات المومنین کے ساتھ بنیادی طور پر تھا، وہ انہوں نے امت کو منتقل کر دیا، تو ظاہر مطلب ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ نصف علم ان کے پاس تھا۔ اس طریقے سے کچھ ایسے حالات تھے جس میں صرف اور صرف آل بیت ساتھ تھے، ان گھر کے لوگ، ظاہر باہر کے لوگ تو ادھر جا نہیں سکتے تھے، ہاں تو ظاہر مطلب وہ باتیں صرف اور صرف اہل بیت کو ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ اس وقت جو بات حضرت علی کرم اللہ عنہ سے مروی ہیں، جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مطلب وہ باتیں بھی ہیں، کچھ باتیں ایسی جس میں عام صحابہ تھے اور اہل بیت نہیں تھے اور امہات المومنین نہیں تھی، مثلا بہت بڑا واقعہ غارِ ثور کا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور کوئی نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ وہ باتیں جو ہے نا صرف اور صرف ان عام صحابہ کو ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ جو سفر حضر میں مجلس ہاتھ تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم افضل مانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بے شک, کیونکہ صحابہ کرام کا اجماع اسی پر ایسا ہی ہوا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے, لیکن اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ اس کو بھول تو نہیں سکتے, ظاہر چوتھے نمبر پہ تو وہی ہے کم از کم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو دوسرے تناظر میں دیکھا جائے کہ بعد والوں کو پچھلے والوں کا علم حاصل ہوتا رہا ہے. مثال کے طور پر کچھ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب بات, کچھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا, کچھ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چیزوں کو بھی کیش کر دیا, ان کا فائدہ حاصل کیا. وہ کام اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ کرتے تو شاید کوئی نہ کر سکتا, تو وہ کام بھی عمر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ جو کام کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیش کیا, جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کام کیا وہ حضرت جو علی کرم اللہ وجہ نے کیا. حضرت علی کرم نے سب کا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, عثمان رضی اللہ عنہ کا, یہ بھی ہے. اور پھر اخزام علی فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین قاضی, بہترین فیصلہ کرنے والے, میں علم کا شعر و علم ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. تو بعد میں بقول حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت کا جو مطلب اشاعت ہوئی ہے, کیونکہ کاموں کی نوعیت ہوتی تھی. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک قسم کا کام لے لیا گیا, عمر رضی اللہ عنہ سے دوسرے قسم کا کام لے گیا, عثمان رضی اللہ عنہ سے تیسرے قسم, تو علی رضی اللہ عنہ سے چوتھے قسم کا کام لیا گیا. تو چوتھے قسم کا کام کون سا ہے؟ وہ علم کا اجرا ہے اور روحانیت کا ہے. مطلب یہ کہ روحانیت کی وہ قسم جو دوسرے لوگوں کو نبی کے غیر موجودگی میں بھی مطلب یہ کہ محفوظ رکھ سکتی ہے, یہ کام جو ہے یہ مطلب جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ سے لیا گیا. یہ بہت بڑا کام ہے, اس میں سارے سلسلے علی رضی اللہ عنہ سے چلے ہیں, تصوف کے سارے سلسلے حضرت علی کا مل. یہ حضرت جو ہمارے نقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, تو اس بات میں بالکل یقین ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی نسبت ہے, لیکن اصل وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چلا ہے. ان کی نسبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو ملی ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے واسطے سے ملی, کیونکہ ان کا ننیال صدیقی تھا. اب بتاؤ وہ بھی اہل بیت سے ہی ملا ہے, وہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سکڑ پوتا ہے. ہاں جی, تو پتہ چل گیا کہ یعنی یہ سلسلہ انہی سے چلا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قبول کیا. اور یہ مجدد افسانی سے اس پہ بالکل سواد فرمایا ہے, وہی سارے امام مطلب جن یکے بعد دیگرے جن کو اغیار ان کا نام لیتے ہیں وہ ہمارے ہیں, اور وہ مطلب ایک ان کے ذریعے سے سلسلہ چلایا اور پھر بعد میں چلا رہا ہے. جب وہ سلسلہ پورا ہو گیا تو پھر ابوبکر صدیق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا, وہ بھی انہیں کے اولاد ہے, اور بالآخر امام مہدی علیہ السلام پہ جا کے جائے گا, وہ بھی انہیں کے اولاد ہے. اول آخر جن کا ہو آپ اس کو چھوڑ کر حق پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ ہاں, مطلب ظاہر یہ بہت اہم بات ہے. تو یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ اہل حق کو ہم کیسے پہچانیں گے, سب سے پہلے تو یہ بات کہ صحابہ کے طریقے پہ مجموعی طور پہ ہوں گے, صحابہ کے طور پہ مجموعی طور پر, اور پھر ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ خصوصی تعلق ہوگا روحانیت کی وجہ سے, کیونکہ روحانیت کا سلسلہ چلا ہے انہی کے ذریعے سے. تو روحانیت جو ہے وہ تو ان میں, تو لہٰذا وہ سلسلہ جو چلا ان کے اوپر موقوف ہے روحانیت. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جن کا خصوصی تعلق ہوگا, جس مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی ساری عمر صحابہ کے مخالفین سے لڑتے رہے ہیں, لیکن وہ کس طرح حق کا اظہار کر رہے ہیں, بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں اللہ علیہ فاطمہ کے طفیل میں تجھ سے اپنے دعاؤں کی قبولیت مانگتا ہوں, علیہ فاطمہ کے طفیل. تو یہ کوئی بات تو ہے نا, یہ کوئی بات تو ہے. اس وجہ سے اس کو اپنے طور پر اچھی طرح سمجھنا چاہیے. علمن تو یہ ہے کہ مانا علیہ واصحابی. اس میں ایک اور نقطے کی بات بتاتا ہوں, وہ بہت اہم بات ہے. انسان عملاً کسی جز پر قائم رہ سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ممکن ہے 50% کا ہو، 40% کا ہو، 30% کا ہو، 10% کا ہو، یہ ممکن ہے، یعنی اپنے علمی عملی لحاظ سے وہ کمزور ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا جو عملی لحاظ سے کمزور ہے وہ علمن بھی کمزور ہونا چاہیے؟ اس نے یہ ممکن ہے کہ اس کو ساری باتیں معلوم ہوں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے لیے گروہ وہ پہچانے جو 100% صحیح چلا رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو کہ مطلب یہ کیا ان کو بھی اپنی طرح رکھ لے کہ چلو میں کمزور ہوں تو وہ بھی کمزور، ٹھیک ہے، نہیں، یہ والی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ جس کو ہم کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں معیار، دیکھیے ماسٹر ماشاء اللہ آپ ذرا جانتے ہیں، وہ ایک معیار ہوتا ہے، جیسے کلو گرام کا ایک معیار ہے، تو کلو گرام کا جو معیار ہے وہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ جو فرانس کے ساتھ ہے وہ ظاہر وہ کلو گرام معیار ہے، پھر اس کے بعد اپنے ملک میں جو معیار ہوگا سب سے بڑا تو وہی ہوگا، پھر اس کے بعد اپنے ڈسٹرکٹ وغیرہ میں ہوگا، پھر اس کے بعد اپنا ورکنگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ اب یہ والی بات ہے کہ اس کے لیے سختی زیادہ ہوتی ہے، کلو میٹر جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ بہت زبردست پریسائز طریقے سے ہوا ہے، لیکن ہمارا کلو میٹر ہے، ممکن ہے اس میں ایک قدم دو قدم کا فرق ہو، لیکن کیا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک قدم دو قدم کا فرق نہیں، اس میں نہیں ہوگا، اس میں ہونا نہیں چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارا معیار ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، اس وجہ سے ہم اہل حق کے ساتھ ہو، جو واقعی اہل حق، معیار اپنا کمزور نہیں ہونے دے۔ یہ اصل میں بنیادی نقطہ ہے جو اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ ٹیلی ویژن کے مخالف ہیں، اب تو ٹیلی ویژن سے بڑی بڑی بلائیں آ گئی، ان کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا مانتا ہوں، لیکن میں اپنے معیار کو تبدیل نہیں کر سکتا، معیار وہی رہے گا، کمزوری آتی رہے گی لیکن میرا معیار وہی ہوگا۔ میں کہوں کہ میں یہ میرا معیار ہے، یہ اس سے 20% دور ہے، یہ اس سے 25% دور ہے، یہ اس سے 30% دور ہے، یہ اس سے 35، یہ مجھے پتہ چلے گا، لیکن میرا معیار تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ معیار کو تبدیل کرنے کا حق مجھے نہیں ہے، معیار میرا وہی ہوگا، حق میرا وہی ہوگا جس کو حق سمجھا جاتا رہا ہے، کیوں؟ یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، وہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی نئی بات دین میں شامل نہیں ہو سکتی، نہ اس سے کمی کی جا سکتی ہے۔ تو معیار اپنی جگہ پر ٹیک ہونا چاہیے، لہٰذا ہمیں معیاری لوگوں کے پیچھے ہونا ہوگا، معیاری لوگ جو علم و عمل کے ماشاءاللہ ان وہ ہیں، کم از کم وہ حق بولتے ہوں، بالکل حق بولتے ہوں، درمیان میں آگے پیچھے کی گڑبڑ نہ کرتے ہوں، یہ مطلب یہ ان کا ایک بنیادی بات ہے۔ اہل حق ہم ان کو کہیں گے جو حق بولتے ہوں، کم از کم کسی کو غلط بات کسی وجہ سے نہ کہتے ہوں۔ مثلا میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے، تو وہ جو وہ کہہ رہے کہ کیسی بات ہے، کیوں لوگ یہ بات نہیں کرتے؟ میں نے کہا مصلحت کی وجہ سے نہیں کرتے، تو یہ مصلحتی لوگوں کے پیچھے ہم نے نہیں جانا، ہم نے مصلحتی لوگوں کے پیچھے، حق حق ہوتا ہے، اس میں کوئی مصلحت نہیں ہوتی، ہاں حکمت عمل کرنے میں ہوتی ہے، سکھانے میں ہوتی ہے، کیا اس میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ حق اور ہے اور دوسرے کا حق اور ہے اور تیسرے کا حق اور ہے، حق ایک ہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ ہم اہل حق کے پیچھے رہیں گے تو اس میں مصلحتی لوگوں کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے وہ اہل حق جو حق بتاتے ہوں، حق سمجھتے ہوں، ان حق والوں کے پیچھے جانا ہوگا، جیسے میں یہ بات کر رہا ہوں، نہیں کرتے ہیں لوگ اس قسم کی باتیں۔ مطلب یہ باتیں بہت ضروری ہیں، تینوں گروہوں کا حق جاننا، تینوں گروہوں کو حق ماننا، ان تینوں کے ساتھ دل کا تعلق ایک جیسا رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے حضرت مجرد افسانی رحمۃ اللہ نے کیا کام، وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، پورے ہندوستان کے اندر دین اسلام کو جو جھٹکا لگا تھا، وہ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جن لوگوں نے شر پھیلایا تھا ان کے خلاف کام کیا، لیکن ان کے ریئیکشن میں آ کر جو وہ حق بولتے تھے ان کے خلاف نہیں کیا۔ اب تو یہ والی بات ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جو مطلب جو میرا مخالف ہے، اب وہ اگر صحیح بات بھی کرتا ہے تو وہ غلط ہے، نہیں وہ والی بات نہیں، حق حق ہوتا ہے، چاہے مخالف مجھے اگر کافر کہہ دے کہ نماز پڑھو تو میں اس کی مخالفت کروں گا۔ میرا پروفیسر عیسائی تھا، وہ مجھے کہتا ہے جی آپ نماز پہلے پڑھیں، آپ پہلے نماز پڑھیں، اب کیا خیال ہے میں کہتا کہ یہ تو عیسائی ہے، مجھے کہتا ہے میں اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، وہ کٹی سی میں مجھے کہتا تھا۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ والی بات ہے کہ حق حق ہوتا ہے، حق کے خلاف نہیں، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو. اہل حق کی پہچان ضروری ہے، اہل حق کی پہچان ضروری ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، اور عمل میں بھی وہ اسی کو ہی صحیح مانتے ہوں اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ فرق بے شک آتا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ جب تک حق والوں کے ساتھ ہوں اور حق بولتے ہوں اور حق سمجھتے ہوں تو والے حق ہی رہتے ہیں. لیکن اخیر میں امام مہدی علیہ السلام کا گروہ الحمدللہ روحانیت میں بھی ممتاز ہوگا، اور نظر آئے گا مطلب کہ وہ بالکل مختلف ہوں گے. لیکن دل میں اگر کجی ہوگی تو وہ علیحدہ بات ہے، کیونکہ دل کی کجی ایسی ظالم چیز ہے کہ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے نا وہ نظر نہیں آیا، وہ دل کی کجی کی وجہ سے نظر نہیں آیا. تو دل کی کجی نہیں ہونی چاہیے، دل کی کجی اس لیے خصوصاً یہ دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. یہ دعا کرنی چاہیے، ہاں جی، کیونکہ حق پر چلنا بہت ضروری ہے، حق پر چلنا بہت ضروری ہے. آج کل ہم نے اپنے ذکر اذکار میں ایک چیز کا اضافہ بھی کیا، اور وہ حق کا ذکر ہے، وہ حق کا ذکر ہے. ہاں جی، تو حق کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور یہ آیا ہے ہمارے پاس انہی حضرات کے طرف سے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ حق کو پہچاننا بھی ہے، حق کا ذکر بھی کرنا ہے، حق والوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، حق بولنا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جو حق کا ذکر نہیں کرتے وہ حق پر نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میری باتوں کو یہ جامع پہنا ہو. یہ تو میں کہتا ہوں کہ اضافی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تاکہ ہم حق کے اور قریب ہو جائیں. یہ نہیں کہتے کہ باقی لوگوں سے بھی ہم یہ توقع کریں گے، نہیں، سارے حق پر ہیں، جو سارے سلسلے ہیں سارے حق پر ہیں، اس میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. ہاں جی، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خصوصی چیزیں عطا فرماتے ہیں، اس وقت کے دور کے لحاظ سے کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے، کیونکہ ہم تو سارے سلسلوں کو مانتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. لہٰذا ہم لوگ بھی اہل حق پر رہیں گے، انشاءاللہ اہل حق کے ساتھ رہیں گے. اور یہ جو امام مہدی علیہ السلام ہوگا، یہ علمن بھی بہت اونچے مقام پر ہوگا، روحانی لحاظ سے بھی بہت اونچے مقام پر ہوگا، اور ان کے ساتھ بڑے ہی اونچے اونچے لوگ ہوں گے، اونچے لوگ ہی ان کو پہچان لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہمارے دور میں آ جائے، ہم ان کے خادم و معاونین میں سے ہوں، اور دجال کے لشکروں کو شکست دینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اولادوں کو بھی استعمال فرما دے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رحمتك يا رب.